آپ کو وہ فائدہ جو کما آپ کو اللہ کا نام لینے سے مل سکتا ہے وہ ملے. اور پھر یہ محفلیں, یہ مجلس, ان کا انعقاد بہت قلیل ہوتا ہے, سال میں مختصر سا ٹائم ملتا ہے. جو وقت ملتا ہے اس کو آدمی امرت بنا لے, اور پھر یہ حسرت نہ رہے. زندگی کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, اور موت کے وقت جو سکہ ہے وہ قلب کا نور ہے. جب یہ قبر میں جائے گا, آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا, سنا ہوگا کہ قبر جو ہے وہ کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے. اس کے جو سانپ ہیں اگر وہ باہر ایک پھونک مار دے تو روح زمین پر کوئی قیامت تک گھاس کا تنکا نہ ہو. اپنے اپنے اعمال کے حساب سے سزا ملے گی. قبر کا عذاب جو ہے برحق ہے. اب اس قبر کے عذاب کو ٹالنے کے لیے جو سکہ چاہیے وہ ہے اللہ کے نام کا نور. اور وہ نور جب جس قلب میں ہوگا وہ قبر بھی منور ہو جائے گی. یہ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ تو پہلی گھاٹی ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے تو وہیں سے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسی انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر اپنا حساب کتاب لینے کے لیے پہلے سے تیار ہوتی. اگر تو یہ نیک آدمی ہے, اس کے اعمال صالح ہیں, کبھی ہیں, اعمال صالح بھی ہوں اور کبھی بھی ہوں, تو پھر تو صورت نکل آتی ہے بچنے کی. اگر اعمال صالح یہ سمجھتا ہے لیکن ان میں قوت نہیں ہے اور وہ سارے کے سارے اعمال ایک ایک کر کے آئیں گے جیسے عذاب آتا ہے, اگر تو ان میں قوت ہے تو عذاب ٹلتا جائے گا, نہیں تو وہ ایک ایک کر کے کولیپس ہوتے جائیں گے. اگر وہ کولیپس ہو جاتے ہیں, وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں, تو پھر قلب کا نور جو ہے متشکل ہوگا. اور اگر یہ وہاں سے بچ جاتا ہے تو پھر وہ کہے گا کہ بھائی مبارک ہو آپ کو, اب آپ کو میں اشر والے دن ملوں. یہ پہلی گھاٹی تھی جو آپ کو بتا دی ہے. اور اس میں کسی چھوٹے بڑے, مرد عورت, عالم جاہل, کسی کی کوئی تخصیص نہیں. ہر ایک کے لیے عذاب نے آنا ہے. وہ اس طرح سے آتا ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں پسلی بائیں میں جا رہی ہے, گھس جاتی ہے. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب یہ پسلیاں جو ہیں ان پر چوٹ لگے تو کیا درد ہوتا ہے. اور وہ جو ہوگا عذاب الہی, اس سے بڑی بڑی ہستیوں نے پناہ مانگی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو صبح اپنا واقعہ سنایا حامد صاحب نے کہ کس طرح سے انسان پہ یہ وقت آتا ہے اور ایک اس کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. اور یہ جو اصلاح ہے, توبہ کی توفیق بھی اور قلب کی اصلاح بھی, اس کے لیے بھی شیخ کی ضرورت ہے. اگر تو اس کو شیخ دنیا میں مل جاتا ہے, وہ اس کی نگرانی فرماتے ہیں, اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں, تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچت کے کچھ صورت نکل آئے گی. شیخ کا اور استاد کا اگر وہ کامل مل جائے, ان کی جوتیوں کو اپنے گلے کا ہار بنا لے, ان کی پاؤں کی دھوڑ جو ہے وہ اس کے لیے اس کی آنکھ کا سرما بن جائے, پھر وہ جیسے کہیں یہ اس طرح سے کرے, پھر امید بھی رکھے کہ کام بن جائے گا. لیکن اگر شیخ کامل ہے اور اس کے اندر رغبت نہیں ہے, اس کا دل نہیں چاہتا, یہ من چاہی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, پھر اس کو یہ چلت پھرت ہوگی. جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ذکر نہیں کرتا نا, اس کا قلب جو ہے وہ جاری نہیں ہے نا, تو پھر یہ چلت پھرت ہے. اپنے قلب کو جاری کرنے کے لیے یہ سیکھ لیا اس نے, یہ قیامت تک کرتا رہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اس کی نیکیاں لکھی جائیں گی لیکن اس کی روح جو ہے تن سے جدا نہیں ہوگی. وہ ہوگی تبھی جب کامل کی نظر پڑے گی, ان کی توجہ ہوگی اور پھر یہ عمل کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا قلب جاری ہو جائے. یاد رکھیں یہ قلب جاری کرنا کوئی آج کی اصطلاح نہیں ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد بزرگوار جو نیک لوگ ہیں وہ اس تلاش میں رہے کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جو میرا قلب جاری کرا دے. اب قلب کے جاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں ایک تو ان میں قوت آئے, پھر جب اس کا سینہ منور ہوگا جیسے میں نے عرض کیا پھر اس کو قبر میں کام آئے گا. اور دنیا میں کیا ہے, اس کے جو اعمال ہیں جو کرنے نہایت آسان ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں. اب نماز پڑھنا, گھر میں بھی نماز پڑھ لی, اب وہ کہتے ہیں کہ مسجد جاؤ گے تو 27 گنا, پھر مسجد میں بھی جو اگلی صف میں اس میں اگر کھڑے ہوں گے تو کیا ثواب ہے, وہ اور زیادہ ہے. امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں تو وہ کتنا ثواب ہے. یہ ساری باتیں اس وقت اس کے ذہن میں آئیں گی جب یہ قلب اس کو ڈرائیو کرے گا. اگر اس کے قلب کے اوپر میل جمی رہتی ہے, زبان جو ہے اس کی قید کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی ہے, لیکن جو ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ تصدیق بالقلب, قلب جب اس کی تصدیق کرے گا. اس قلب کی اصلاح کرانا میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی مرد و زن کے لیے نہایت ضروری ہے. اور اصلاح قلب سے کیا ہوگا, آپ کے جب اعمال نکلیں گے اور جو مجموعی اعمال ہیں اس شہر کے اس ملک کے اس کے اثرات پڑیں گے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دی ہے کہ میری جھوٹے پہ لعنت ہے. اب جہاں جھوٹ بولنے والے ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے, سارا محلہ بولتا ہے, سارا شہر بولتا ہے, اب اندازہ لگائیں گے پھر ہمارے اوپر رحمت کیسے آئے گی. ان چیزوں کو, وہ چیزیں جو ہمارے اندر آ گئی ہیں جن کی وجہ سے ہم گناہگار ہوتے جا رہے ہیں, ان کو نکالنے کا کوئی اور طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ دل میں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس دل پر جب اللہ کے نام کی ضرب لگے گی تو ہو جائیں گی. اس میں سے اس کا جو بغض جائے گا, اس کا حسد جائے گا, اس کا کینہ جائے گا, اس کی اکڑ جائے گی. سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ تکبر اس میں آ جاتا ہے, حالانکہ یہ کڑیل جوان جب اس کی روح نکلتی ہے تو یہ بے بس ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا ہوگا. اب اگر اس کا قلب جو ہے نا اس کی اصلاح نہیں ہوئی تو پھر اس کے لیے وہ وقت نہایت مشکل ہو جائے گا. کہ قلب کی اصلاح کے لیے اولیاء کرام ہر زمانے میں ہوئے اور انہوں نے اس کی کوشش کی کہ اللہ کی مخلوق یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائے, اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی جب اپنے شیخ سے یہ چیز سیکھی اور انہوں نے اپنے شیخ سے سیکھی, اللہ حاضر قیاس جب یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آتی, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے یہ شیخ کے سینے میں جاتی ہے, سالکین اپنے شیخ سے اخذ کرتے. حضرت جی بیماری میں, بڑھاپے میں, لمبے لمبے سفر, مشکل حالات میں کیے, جہاں ایک آدمی بھی کوئی اللہ اللہ کرنے والا تھا وہاں بھی گئے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملا دیا جائے. اس ایک کے اللہ اللہ کرنے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا. آپ اس ماشاء اللہ جی شعور ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ اس جنگل میں یہ جو ہم نے ڈیرا لگایا ہے, یہاں پہلے بھی میں آیا ہوں, یہ جنگل تھا, یہاں دن میں بھی ڈر لگتا تھا، اب یہاں اللہ کا نور جب پھیلے گا تو وہ لوگ جنہیں پہلے پتہ نہیں تھا اب انہیں پتہ چل گیا ہے، اب اگر پتہ چلنے کے بعد وہ کوشش نہیں کرتا تو پھر تو گنہگار ضرور ہوگا۔ اور اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، اپنے اعمال کو قوی بنانے کے لیے، اگر تو اسے یہ یقین ہو جائے کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش بھی دے گا، شیطان کے شر سے بھی بچائے گا، نفس کے وساوس سے بچائے گا۔ یاد رکھیں، سیکھنے کے بعد یہ چیز پھر تعلق اس کا شیخ کے ساتھ کامل ہو، ورنہ ڈر یہ رہتا ہے، یہ چیز جو سیکھ لیتا ہے، جو سینے میں آ جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا دولت ہے، اس کو آپ مادی زبان میں جو ہے بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کو پلس مائنس سے آپ کو پتہ چلے گا، لیکن یہ دولت بہت بڑی دولت ہے۔ شیطان اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، جب اس کے سینے میں آتی ہے یہ دولت، پھر وہ اس پہ حملہ آور ہوتا ہے، وہ اپنے سارے چیلوں چانٹوں کو لگا دیتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس نے اب اپنے سینے کو منور کر لیا ہے، اس نے اپنا ایک استاد پکڑ لیا ہے، اب یہ ان کی نگرانی میں ہے، وہ اس پر حملہ آور ہوگا۔ کسی غریب کی جھونپڑی پر کبھی ڈاکو حملہ نہیں کرتے، یہ محلات میں جاتے ہیں یا وہ جگہ جہاں انہیں پتہ ہو یہاں پڑا ہوا ہے خزانہ۔ اسی طرح سے ہمارے اصلی دشمن شیطان کو بھی یہ خبر ہوتی ہے، اب جو خزانہ ہے نا یہ فلاں شخص کے سینے میں ہے، وہ پھر اس خزانے کو لوٹنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں میں نے تو سیکھ لیا بس ٹھیک ہے، سیکھنے کے بعد جس استاد سے سیکھا ہے اس کا قلبی تعلق ہو، جس کو پڑھے لکھے لوگ ہمارے حضرت جی حضرت شاہ صاحب مدرس اللہ علی اسے فرما دیں کہ ربط ربط قلب شیخ کے ساتھ ہو جائے، اس کے دل کا جو ربط ہے نا، اس کے قلب کا جو ربط ہے وہ اس کے شیخ کے ساتھ قوی ہو جائے۔ جب یہ ہوگا تو جب وہ ڈاکو اس پہ حملہ کرے گا تو اس کی مدافعت کے لیے بھی یہ تیار ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ کلیجہ ہوتا ہے، گردہ ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، ان جگہوں پہ اگر چوٹ لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سنا ہی نہیں تھا، سنا تو ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، لیکن کبھی دھیان نہیں گیا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اس دشمن کے خلاف جس نے اس پر ہر حالت میں حملہ کرنا ہے اور ہر وقت وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو لوٹ لوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے اس کے سینے میں یہ پانچ چیزیں رکھ دی، قلب، روح، سری، خفی، اخفا۔ یہ ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرما دیے، خود اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک میں رکھے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کلمہ پڑھا جاتا تھا وہ آپ سب کو آتا ہوگا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، سب سے پہلے صوفی بھی وہی تھے، پہلے انسان بھی وہی تھے، اور انہوں نے جو اللہ نے سکھائی نا اللہ وہ اس لیے سکھائی کہ جو اس کا دشمن ہے اس نے بھی کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ اب کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنیں گے یا نہیں، جب تک یہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو وہ دشمن قوی ہے، وہ اس پر ہر وقت حملہ کرتا رہے گا۔ اب اس کے حملے کے کئی طریقے ہیں، وہ اس کے دل میں ایسے وساوس ڈالے گا، اس کے اندر برائی پیدا کرنے کی، کہے گا کوئی بات نہیں رات کو یار توبہ کر لینا، اور اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ برائی کی ہے، عین ممکن ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے، یہ سوچتا رہے گا کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور وہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ جس وقت گناہ ہو اگر تو سینہ منور ہے، اسی وقت اسے خیال آئے گا میں نے غلطی کی، اور پھر اگر یہ مرد ہے تو پھر فوراً اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ کرے گا، حضرت مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اور دانستہ ہوئی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں نا کہ پھر ہم جاتے ہیں جو وہاں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر. اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جب تم سے کچھ ہو جائے تو پھر جاؤ خود بھی آپ توبہ نکالو, اور آپ کی توبہ پر آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی توبہ نکال دیں تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے, ہمارے الفاظ پہ نہ جائیں, اس کی روح پہ جائیں جو آپ سے عرض کی ہے. اور یہ وقت آنا ہے, ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے. جانے سے پہلے پہلے ہمیں یہ سارے اپنے گناہ معاف کرانے ہوں. پھر گناہ کئی قسم کے ہیں. ایک وہ گناہ ہے جو آپ کو پتہ ہے اور آپ کے اللہ کو, آپ سے ہوا, آپ نے معافی مانگی, روئے, گڑ گڑائے, نفل پڑے, ذکر بہت قوت کے ساتھ کیا, امید رکھیں کہ اس کے اوپر لکیر پھیر جائے گی, معاف ہو جائے گا. ایک وہ گناہ ہے جو آپ نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے, اور وہ اللہ کا بندہ, وہ آدمی, وہ عورت, وہ مرد, وہ بچہ جس کے ساتھ آپ سے زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں معاف کرے گا تو پھر گناہ معاف نہیں ہو سکتا. اس کو وہاں اس کو کچھ دینے کے لیے بھی اپنے پاس ہو نا, اگر یہ چاہتا ہے کہ شاید وہاں ہو جائے, اس کی معافی وہی کرا سکتا ہے جس کے لیے یہ وہاں اس کے پاس کچھ سکہ ہو. اور اگر فرض کیا اسی نے کسی کا مال مارا ہوا ہے, اب اس کی نیکیاں اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ اس کے مال کے بدلے میں ادا کرے, اور ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں تو تہی دامن ہے, پھر کیا ہوگا, پھر اس کی برائیاں اس کو دے دی جائیں. وہ پلڑا جو بھاری تھا اب وہ جھکنا شروع ہو جائے, اٹھے گا, وہ بھاری پلڑا جو ہے وہ اس پہ اب کمتی شروع ہوگی, اب گناہ ادھر سے آنے شروع ہو گئے. وہ تو ایک تھا, اب اگر دوسرے کے ساتھ زیادتی کی پھر اس کے گناہ, اگر تیسرے کے ساتھ کیا اس کے ساتھ, چوتھے کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں, یہ تھوڑا سا کام ہے جو دنیا میں کر لے اور اسے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ زیادتیاں کی ہیں, اگر تو وہ لوگ زندہ ہے یہ جائے گا معافی مانگے, جو ان کا دینا ہے ان سے ادا کرے, نہیں ہے تو انہیں کہہ کہ مجھے معاف کرو, ابھی تو وقت ہے. اور اس کا احساس بھی تب ہوگا جب یہ اپنے قلب کو منور کرا لے گا. اور یہ جو دعا مانگتے ہیں نا ہم کہ یا اللہ ہمارے حضرت جی کو صحت کی زندگی دے اور لمبی زندگی دے, اس کی وجہ یہ ہے ہمیں احساس ہے کہ ہم خود جو ہیں کمزور ہیں, ہماری حالت ایسی ہے کہ جکھڑ کے سامنے ہم اس درخت کی طرح گر جائیں جس کی جڑیں کمزور ہیں. ہمیں اس چیز کی ہر وقت ضرورت رہے گی. میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, آپ ماشاءاللہ اور میں صحت مند ہیں, چاہے کہیں سے بھی آئے ہیں, بڑی آرام دہ گاڑیاں ہیں, بسیں ہیں, ٹرین ہے, اور کئی ذرائع ہیں جو بہت جو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھے, سڑکیں اچھی ہیں, آپ گھر سے پہنچ گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے بھی حضرت سے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ حضرت آپ بیمار ہیں, آپ نہ جائیں. اگرچہ میرا دل کرتا تھا لیکن میں ڈرتا تھا حضرت شاہ صاحب سے کہ اس حالت میں میں اپنے شیخ کو کہوں کہ جی آپ نے جانا ہے, اور حضرت آپ دیدہ ہو جاتے. فرمایا بات کریں حضرت شاہ صاحب سے, بات کی, انہوں نے بھی فرمایا کہ آپ کی جان جو ہے ہمیں بڑی عزیز ہے, آپ جہاں بیٹھے رہیں گے وہاں سے انوارات تو نکلتے رہیں گے, پوری کائنات کو فائدہ ہوتا ہو ہوتا رہے گا, تو آپ نہ جائیں. حضرت نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں, اور میں آپ کی دعاؤں کی وجہ سے چل رہا ہوں, اسی انہی دعاؤں کے سہارے جا رہا ہوں, آپ دعا فرمائیں میں جاؤں. پھر کچھ ساتھی تھے, انہوں نے کہا حضرت آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم وہاں ہوتے ہیں تو بڑے انوارات پڑھتے ہیں اور دل میں. تو پھر اس وقت تھوڑی سی مجھے تقویت ہو چکی تھی کہ حضرت شاہ صاحب نے اجازت دے دی. میں نے کہا حضرت کا گھر بیٹھنا توجہ ضرور دے رہے ہیں, لیکن حضرت کا ہمارے ساتھ ہونا اس کی بات ہی اور ہے. اس حالت میں آپ سب نے دیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قلب کا بنانا ہے یہ کتنا ضروری ہے, اس کی اصلاح کے لیے, اس کی مرمت کے لیے, اس کی قوت کے لیے شیخ گھر سے نکلتا ہے کہ میرے عزیز ہیں جو میری جماعت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, یہ بات کتابوں میں بھی ہے, علماء آپ کو بتا بھی سکتے ہیں, جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے نا اتنا ہی بڑے شیخ کے اوپر جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے. آپ کے گناہ اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ نتھی ہیں, آپ کر رہے ہیں گناہ جو ہے نا پہاڑوں میں چھپ کر, لیکن اس کا اثر آپ کے شیخ پہ بھی پڑتا ہے. اس لیے میں تو یہ عرض کروں گا کہ اور نہیں تو کم از کم یہ احساس کر لیں کہ یا تو میرا گناہ جو مجھے نقصان پہنچا تھا, میرے گناہ کا نقصان تو میرے شیخ کو بھی ہو رہا ہے. یہ عبرت کا مقام ہے. ہمیں ایک تو گناہوں سے آج ہی حضرت کی زندگی میں, حضرت کی صحبت میں یہ توبہ کر لینی چاہیے. نفل پڑھیں کسی کو بتائے بغیر کیوں پڑھ رہے, اور توبہ کرے کہ یا اللہ میں تیرے اس نیک بندے کی مجلس میں بیٹھا ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پر پشیمان ہوں. جوان بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا گناہ ہیں, بابا بھی جانتا ہے کہ اس کے کیا گناہ ہیں, اور بلوغت میں جب بچہ پہنچ جاتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کیا گناہ ہیں. ہر ایک کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے. توبہ کا وقت ہے, شیخ موجود ہے, اور اللہ کا نام لینے کی اللہ نے آپ کو توفیق دے دی, آپ یہاں پہنچ گئے. اب آپ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں, اپنی دعا کریں. دیکھیں نا آپ کے سامنے کل حامد بھائی نے کیا کیا بات کی, میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اس وقت جماعت میں نہیں تھے, حضرت کی سچی داڑھی ہے, میں نے حضرت کی جوانی بھی دیکھی اور جوانی سے پہلے کا زمانہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 18 سے لے کے 32 سال تک جوانی ہے, تو وہ جوانی عروج پہ تھی, صحت اتنی حضرت کی تھی جب چلتے تھے تو زمین بھی جو ہے وہ بھی ہلتی تھی, اللہ نے قوت عطا فرمائی تھی. اس وقت بھی حضرت با جماعت نماز پڑھتے تھے. تو میں چند دن حضرت کے ساتھ رہا, میں نے ادھر ہی اس کمرے میں ہی توبہ کیا کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں. میں بھی اس وقت لیفٹیننٹ تھا, حضرت کپتان تھے غالباً, اور وہاں توبہ کی. وہ فلمیں دیکھنی چھوڑیں, وہ ناول انگریزی کے پڑھنے چھوڑے. وہ الگ بات ہے کہ انگریزی کا اخبار نہ پڑھوں تو ایسے لگتا ہے کھانا نہیں ہضم ہوگا, لیکن یہ بات ہے کہ وہ توبہ کی اور ان سے ایک محبت ہو گئی. جب انہوں نے کہا کہ یہ ایسے ذکر اذکار ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں تھا, اس کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, لیکن شروع کر دیا. اب میں اگر ناراض نہ ہوں تو میں عرض کر دوں, آپ ذکر ضرور کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ قوت والے بھی ہیں, طاقت بھی ہے, لیکن اس طرح نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے. ذکر نہیں کریں گے ایسے جب استاد کے سامنے تو گھر کیسے کریں گے؟ وہ جو قوت چاہیے, جو وجود کی قوت آپ نے خرچ کرنی ہے, وہ نہیں کر رہے. ذکر ضرور کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں ذکر کی بھی ایک, لیکن ایک پانی ٹپکتا رہتا ہے تھوڑا 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 کر کے, سال لگ جاتا ہے, دو سال لگ جاتے ہیں, گڑا وہ بھی ڈال دیتا ہے, لیکن ایک کھیت کو سیراب کرنے کے لیے وہ ناکافی ہے. اس دل کے اوپر جو ہے گرد و غبار جمع ہوا ہے, ہم وقت ہم گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ صبح بھی قوت سے ضربیں لگائے اور رات کو بھی قوت سے لگائے, اور اس کے ساتھ پھر جو اعمال بتائے ہوئے ہیں وہ کرے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس ذکر کے علاوہ جو اذکار جاری اذکار ہیں ان میں سے سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے, اور بہتر تو یہ ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ تو بامانی پڑھ لے نا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, اس کو پتہ تو چلے میرا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اور وہ ہمیں مخاطب کر کے قرآن مجید بار بار جھنجھوڑتا ہے. وہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لی جائے اور اس پر غور کیا جائے, فکر کرے, تو اس کے اندر کچھ اصلاح کا مادہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. میں نے اپنے حضرت جی کو دیکھا, حضرت بیگ صاحب مدظل العالی کو, وہ جو قرآن مجید پڑھنے کی عادت بچپن سے قاری تو تھے ہی, تو یہ صبح قرآن مجید جو پڑھتے ہیں, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اپنے شیخ کی جو ہے نا نقل ہو سکے. قرآن مجید میں دو رکھے ہوئے ہیں حضرت نے نشانیاں, ایک تو وہ جو ترتیب سے پڑھتے جا رہے ہیں, اور ایک وہ نشانی رکھی ہوئی ہے جو تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ بات کینیڈا سے ایک ٹیلی فون آیا ان کو بتایا کہ میں نے کہا اس طرح سے حضرت جی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو کوئی ہفتے کے بعد ان کا ٹیلی فون آیا کہ ہم نے بھی ایسی شروع کر دیا. اللہ کرے میں بھی اسی طرح شروع کر دوں اور آپ بھی شروع کر دیں, تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ میری بات کا کوئی اثر ہوا. اور میں کہتے ہیں نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ ضرور اثر کرتی ہے, اور میں تو دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے اور اس وقت کی قدر کر لیں, اور حضرت کی زندگی میں اپنے آپ اپنے قلب کو شیشہ بنا لیں تاکہ کوئی دیکھے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ والا ہے. کل بھی شاید میں نے واقعہ سنایا تھا, جب کوئی آدمی نا اپنا دل لے کے آتا ہے نا اچھا چنگا, تو حضرت میں دیکھتا رہتا ہوں کہ حضرت اس کے ساتھ محبت اور شفقت فرماتے ہیں. حضرت تو ایک دولت لیے ہوئے ہیں, لٹا رہے ہیں, اب کوئی لوٹنے والا ہو. اور جب بڑی بڑے منازل پہ حضرت ساتھیوں کو پہنچاتے ہیں نا, تو لسٹ لکھتا ہوں نا, تو اس آدمی کے نام میں کہتا ہوں دیکھیں یہ کتنا خوش نصیب ہے. میں کتاب پڑھ رہا تھا, بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی خال خال اس امت میں, خال خال جو مراقبات ثلاثہ تک ہے, خال خال, اور بہت قلیل جنہیں روحانی بیعت ہوئی, اور بہت قلیل جنہیں فنا بقا ہوئی. یہ ایسی چھانی لگی ہوئی ہے حضرت نے. ابھی میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ہستی ہیں جن کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا وہ رد نہیں ہوتی, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ چلیں وہاں وہاں پہنچے ہوتے آدمی. آپ ان کی موجودگی میں اپنے دل کی ساری گندگیاں آج ہی مٹائیں, آج ہی توبہ کریں, توبہ تو نسوخ, کہ اللہ اس کے بعد یہ کام تو نہیں کروں گا, یہ جتنی بدعمالی ہیں اس سے میں توبہ کرتا ہوں, میں ہیرا پھیری سے باز آتا ہوں, میں نے اگر کسی کا مال کھایا تو اس کو واپس کروں گا, نہیں تو اس کے پاؤں پاڑ جاؤں گا, مجھے معاف فرماؤ. آج تو شاید وہ کر دے, لیکن اس وقت اسے بھی نیکی کی ضرورت ہوگی, پھر شاید وہ نہ معاف کرے. اس لیے معاملات پہ تمام اولیاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ پکڑ اسی پہ, کتابیں بھری پڑی ہیں اور اسی کے اوپر سخت پکڑ ہے. ہمارے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی معاملات کے اوپر, بلکہ حضرت کی زندگی میں بہت لوگ آئے, ایک ساتھی تشریف لائے, بزرگ تھے, ان کا انتقال ہو گیا, تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے, اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے, جو توجہ کی نا ادھر, تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ دانے میری جان نہیں چھوڑتے. تو حضرت نے فرمایا جن سے پوچھ رہے تھے میں سن رہا تھا, مجھے کہ وہ کون سے دانے, وہ دکان کرتے تھے اور گاؤں کی گھٹیوں میں وہ تول تو نہیں ہوتے نا, وہ ٹوپی اور اس سے چھوٹی بھی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس سے دانے تولتے ہیں, اور اس کو پھر لیول کرتے ہیں نا اوپر سے, تو کچھ دانے نیچے گر جاتے ہیں. اب وہ دانے مشترکہ ہیں, بلکہ اس کے آدمی کے ہیں جس نے وہ دانے دیے ہیں, وہ دانے اپنی طرف کر لیتے تھے بے خیالی میں, ان کا حساب. اور ہم جانتے بوجھتے اگر یہ کریں گے تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری کیا حالت ہو. وہ تو خوش نصیب تھے حضرت زندہ تھے اور یہ ساری چیزیں پہنچتی رہیں ہمیں. کیا بتاؤں کہ ہمیں مرنا ہے, ہمیں مرنے کا اصل میں نا خیال ہی نہیں ہے. میں یہ بات مرنے کی کرتا ہوں تو ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بار بار کہتے ہیں ڈرایا نہ کرو. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتق اللہ, اللہ سے ڈرو, جب تک اللہ کا خوف نہیں آئے گا نا تو بات نہیں بنے گی. اور پھر یہ ہے کہ آپ سارے صوفی ہیں ماشاءاللہ, آپ نے یہ حضرت کا زمانہ پایا, کچھ بڑے حضرت جی کا زمانہ پایا. یہ زبان جو ہے نا, زبان اس کے اوپر تالا لگائے. یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, میں ٹھٹھا کر لیا, اس سے کر لیا, اس سے کر لیا, اس سے فرق پڑتا ہے. یہ گرتا رہتا ہے, یہ سمجھتا ہے میں اوپر جا رہا ہوں. اس کی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, جو آتا ہے منہ سے چلائے جاتے ہیں. زبان پر اس وقت بولے جب اس کو کوئی کام ہو, ورنہ یہ چپ رہے, خاموشی رہے, تسبیحات پڑھے. اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام کرے, اس کا دل اللہ کی طرف ہو, بجائے اس کے کہ یہ جیسی یہ کرتا ہے نا ٹھٹھا مذاق, تو اس کے اثرات جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر. اور یہ بے شک کرتا رہا کہ میں تہجد بھی پڑھے, سارا کچھ کیا, لیکن ساتھ یہ بھی کیا ہے اس زبان کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا, یہ بد زبان نہ ہو. اور اب اگر ہمارے اندر یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے, یا اللہ ہمیں زبان پر بھی کنٹرول عطا فرما, اس سے جو بات نکلے وہ اللہ اور رسول کی بات نکلے. بہت سارے بزرگوں نے, ان کی کتابیں نہیں ہیں, ان کے مریدوں نے ان کے احوال, ان کے بیانات پھر چھاپے. انہوں نے بڑے زور دے کے کہا ہے کہ میرے عزیزو, ایک بات آپ کو بتا دوں, آپ تو ابھی میں نے تو جو بات کرنی تھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کر دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.